لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تینوں حضرات، اس کے بعد تدبر و قرآن کے مبادی میں ہم نظم کلام کے عنوان سے ایک پوری بحث کا مطالعہ کریں گے. یہ آٹھواں موضوع ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دس چیزوں کو متعین کر کے یہ ساری بحث کی گئی ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دو باقی رہ گئیں. آٹھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے. یعنی قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عام طور پر قرآن مجید کی شرح و تفسیر میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے کہ پوری سورہ کو ایک وحدت سمجھ کر اس کا مطالعہ کرنے کی بجائے الگ الگ آیات موضوع بحث بن جاتی ہیں. یعنی ایک آیت کو کہیں سے اٹھایا، اس سورہ میں اس کا کیا موقع ہے، کیا مقام ہے، اس کو پیش نظر رکھے بغیر اس کے ایک معنی متعین کر دیا، اس سے ایک حکم نکال لیا. گویا قرآن مجید بہت سے لوگوں کے نزدیک منتشر اقوال کا مجموعہ ہے. یعنی بہت سی باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ کہی گئی ہیں اور ان کو جمع کر دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ اقوال زرعی کی ایک کتاب ترتیب دے دیں، یعنی اس میں اپنی اپنی جگہ پر بہت اچھی باتیں ہوں گی لیکن ان کے مابین کوئی نظم و ربط نہیں ہوگا. یہ مشکل کیوں پیش آئی ہے؟ یہ تو قرآن مجید کی زبان پر گفتگو کرتے ہوئے بہت حد تک میں بیان کر چکا ہوں. یعنی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایسا طریقہ اختیار کر لیا گیا تھا جو بہت مشکل تھا. اس کی وجہ صرف عربی زبان کا خاص اسلوب ہے. یعنی جیسے ہی آدمی اس زبان کا بہت اچھا عالم ہو جاتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، تو وہی چیز جو دوسروں کے لیے اجنبی ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک بالکل سادہ حقیقت بن جاتی ہے. اس چیز میں اچھی مہارت نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید کو منتشر آیات کی صورت میں لوگ پڑھتے ہیں، ان سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر مسالک قائم ہوتے ہیں. یعنی کوئی معمولی درجے میں یہ بات نہیں ہوتی. میں ایک سادہ مثال اس کی آپ کو دیتا ہوں، بہت سادہ مثال ہے اور کسی بھی تفسیر میں آپ نکال کے اس کو کسی بھی جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ مخاطبین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یعنی یہ بحث جاری ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ تو اصل میں ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جنات اور شیاطین مختلف چیزیں الہام کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے اس بحث کو کئی جگہ اٹھایا ہے اور اس کا مختلف انداز سے جواب دیا ہے. ایک مقام پر قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کسی شیطان کی دراندازی کا کیا سوال اور کسی جن کی دراندازی کا کیا سوال، یہ تو جب آسمان سے نازل ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوح محفوظ میں منتقل کرتے ہیں، وہاں سے جبریل امین لیتے ہیں، وہاں سے فرشتے لے کر آتے ہیں. اس سارے عرصے کے دوران میں لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا. یعنی یہ گویا نظم کلام ہے. اس پس منظر میں یہ آیت آئی ہے. اب اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ اس کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا، یہ اور بات ہے. آپ اس کو وہاں سے نکال دیں اور صرف اس آیت کو لے لیں، اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لہذا یہ آیت قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانے کا حکم دے رہی ہے. یعنی اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ مسئلہ کیسا سنگین ہو جاتا ہے کہ ایک خاص سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے اور اس میں یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے کہ قرآن کو وضو کر کے ہاتھ لگانا یا نہیں لگانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس آیت کے تحت جیسے ہی آپ تفسیریں کھولتے ہیں، موضوع کتنا غیر معمولی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے جنوں کا الہام ہونے یا خدا کے کلام کے ہونے کا مسئلہ زیر بحث ہے. اور جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اچھا وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا، اچھا یام والی عورت ہاتھ لگا سکتی ہے نہیں لگا سکتی، اچھا جنابت کے غسل کے نتیجے میں آدمی کے روح کیا چیزیں عائد ہو جاتی ہیں، یعنی ایک پورا کا پورا فقہی قانون ہے جو اس آیت کے تحت بیان ہوتا ہے، درحال ہے کہ آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی آیت سرے سے اس مسئلے ہی سے متعلق نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ کئی مواقع پر ہوا ہے، میں نے اس کی ایک بڑی سادہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ یہ مسائل پیش آئیں گے جب ہم آگے دین کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ اقوال ہیں، کچھ منتشر آیات ہیں، کچھ جملے ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جاتی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ اچھا ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے تو وہ لکھ کے کچھ اور جملے اس میں جمع کر دیتے ہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ قرآن کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے، یعنی ایک موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر سورہ گفتگو کرتی ہے اور ایک جگہ سے بات شروع کرتی ہے اور ایک جگہ پہنچاتی ہے، جیسے کہ کسی بھی کلام کو ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ اور متفرق ہدایات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک موضوع ہے، اور اس کی تمام آیتیں نہایت حکیمانہ ترتیب اور مناسبت کے ساتھ اس موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ یعنی ہر سورہ کا ایک موضوع ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو وہ زیر بحث لا رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے وہ شروع ہوگی، اسی کے لحاظ سے اس کے مضمون کا ارتقاء ہوگا، وہ ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل سے گزرے گی اور اسی کے لحاظ سے وہ ایک خاتمے پر پہنچ جائے گی۔ یعنی اس نظم کلام کا رشتہ اگر آپ نے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو مسئلہ قرآن مجید کی حقانیت کا زیر بحث ہوگا اور آپ اس سے وضو کے احکام استنباط کر رہے ہوں گے، یعنی یہ نتیجہ نکلے گا۔ سورہ کے اس موضوع کو سامنے رکھ کر جب اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی اس موضوع کو جب آدمی سمجھ لیتا ہے، اچھی طرح تدبر کر کے غور کر کے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس سورہ کا موضوع کیا ہے، اور موضوع کی رعایت سے اس کا نظام پوری طرح واضح ہو جاتا ہے، یعنی پتہ چل جاتا ہے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں تک جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہایت حسین وحدت بن جاتی ہے، یعنی اس کے بعد وہ ایک نئی چیز ہے جو سامنے آتی ہے آدمی۔ آپ سورہ بقرہ کو جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی سورہ ہے، یعنی کم و بیش قرآن مجید میں جو لوگوں نے پاروں کی تقسیم کر ڈالی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے ڈھائی پاروں پر مشتمل ہے کم و بیش، لیکن پوری کی پوری سورہ ایک نہایت حسین وحدت ہے۔ یعنی میں جب اس کو پڑھاؤں گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے پوری سورہ کو 5 یا 7 جملوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، 5-7 جملوں میں آپ بتا سکتے ہیں کہ پوری سورہ کیا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ اب آپ سورہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک جگہ بھی اس سے ہٹ کے ہو، یعنی ایک پورا کا پورا موضوع ہے جو نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ خاتمے تک پہنچتا ہے۔ اس نظم کی قدر و قیمت کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ قرآن مجید کی ہر سورہ کا ایک متعین نظم کلام ہے اور وہ ایک موضوع رکھتی ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے، یعنی اگر ہم نے قرآن مجید کی ایک سورہ میں نظم کے لحاظ سے اس کا مطالعہ کر لیا یا ہم نے الگ الگ آیتوں کو دیکھ لیا تو اس سے فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ یہ کوئی علمی لطائف قسم کی چیز ہے جس سے کچھ لوگ حظ اٹھا لیتے ہیں، اس سے دین میں، دین کے احکام میں، قرآن کی حکمت میں، اس کے فہم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطہ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں، یعنی یہ ایک عمومی خیال ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر نظم کا رشتہ ہاتھ میں نہیں آیا تو قرآن مجید کا جو حکیمانہ کلام ہے، جو اس کی ترتیب ہے، جن چیزوں پر وہ اپنے نظم سے دلالت کر رہا ہے، جو بنیادی مقصد کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ تو سب بوجھل ہو جائے گا نگاہوں سے، پھر تو منتشر اقوال رہ جائیں گے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن پڑھے گا وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ مفرد احکام، منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کسی کلام کو اس کے نظم سے الگ کر دیں اور اس کے ہر ہر جملے کو الگ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت سی منفرد ہدایات, بہت سی ایسے احکام مل جائیں گے یا کچھ ہدایت بھی مل جائے گی اس کے نتیجے میں. اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی قدر و قیمت ہے, یعنی ایک اعلیٰ کلام ہے, آپ نے ایک خط لکھا ہے, کسی نے اس کے نظم کو درم برم کر دیا, فکرہ فکرہ الگ کر دیا, اس میں بھی بڑی قیمتی باتیں ہوں گی. لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں. علم طب میں, میڈیکل سائنس کی کتابوں میں ایک کتاب ہوتی ہے مفردات کی کتاب, جس میں الگ الگ ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے یہ ہو جائے گا, یہ آپ پئیں گے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور یہ نقصان ہو جائے گا, ایک ایک ہر چیز الگ الگ ہے. آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں, اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیا اثر نسخہ ترتیب دے دے, بڑا فرق واقع ہو جائے گا اس میں. یعنی آپ نے معلوم کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے جی, یہ جو جمال گوٹا ہے نا اس کا یہ فائدہ ہے, اور یہ جو ریون دسارا ہے اس کا یہ فائدہ ہے, اور یہ است خدوس ہے اس کا یہ فائدہ ہے. آپ نے کبھی سنے ہیں ہماری یونانی دواؤں کے نام ایسے ہی ہوتے ہیں؟ تو اس کا یہ فائدہ ہے. ہمدرد کے جو دوا خانے کی دوائیں ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی مشہور دعا ہے ان کی جو گلے کو صاف کرتی, لوک سپستان, دیکھا آپ نے جی. اب وہ ہے کیا, لسوڑے کی چٹنی, یعنی لسوڑے کی چٹنی, لوک چٹنی اور سپستان لسوڑا. تو آپ معلوم کرتے ہیں کہ معلوم نہیں کیا چیز ہوگی, کوئی آسمانی چیز ہے لوک سپستان. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے لسوڑا بتا دیا کہ لسوڑے میں یہ فائدے ہیں, اس میں بھی فائدے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن جب لسوڑے کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر دو تین اجزاء سے ایک حاذق طبیب ایک نسخہ ترتیب دیتا ہے, تو زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ مثال دی انہوں نے بات سمجھانے کے لیے. دوسری مثال اور بھی خوبصورت ہے. لکھتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پتھر تاج محل میں لگا ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں استعمال ہوا ہوا, ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس میں سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے اس زمانے کا وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوا, جو اینٹ استعمال کی گئی ہے وہ کسی اور عمارت میں استعمال نہیں ہوئی, ساری چیزیں استعمال ہوئی ہیں. تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا, یہ وہ مسالہ نہیں ہے جو آپ کھانے میں ڈالتے ہیں. یعنی یہ کسی کام کو کرنے کے لیے جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہے. یہ مسالہ جو ہے, یہ مثال کے طور پہ ایک مصنف کتاب لکھے تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کے لیے میں نے مسالہ جمع کر لیا ہے, مطلب وہ سارا مواد جمع کر لیا ہے جس کو اب مجھے ترتیب دینا ہے. تو یہ بڑے وسیع معنی لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا, لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی. میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فکروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں, لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی اگر آدمی اس کے نظم کے لحاظ سے اس کو دیکھے تو بس وہی فرق واقع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے مرمر کے پتھروں کے ڈھیر دیکھ لیے یا تاج محل دیکھ لی, یعنی یہ فرق واقع ہوگا. جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں. بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام بڑی نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں. اسی طرح بسا اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں, لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے. جو شخص دین کی حکمت کو سمجھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو, یعنی اسے معلوم ہو کہ ایک چھوٹی سی نیکی اصل میں کہاں تک جا رہی ہے اور ایک معمولی سی برائی اصل میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے, یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے. ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دکھ کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد آمد کو دکھ کا مقدمہ جائش قرار دے. یعنی اگر آدمی یہ نہ سمجھتا ہو تو ممکن ہے کہ ایک بڑی بیماری کو چھوٹی بیماری سمجھ کے اس کا علاج کرنا شروع کر دے, اور ایک چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری سمجھ کر اس کے در پہ ہو جائے, یہ ہو سکتا. قرآن کی یہ حکمت, یعنی قرآن مجید یہ حکمت آپ کو بتائے گا کیا چیز کہاں رکھی جائے, کس جگہ اس کو پلیس کیا جائے, کس چیز کی کیا مقام ہے, اس کو کیا اہمیت دی جائے. یہ چیز جو ہے یہ مفرد احکام سے سمجھ میں نہیں آ سکتی, یہ تو اس ترتیب سے سمجھ میں آئے گی. قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے. اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو, لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ابھی جو میں نے چند مثالیں دی تھیں پچھلے بحث میں بالکل ٹھیک صادق آتی ہیں. یعنی یہ بات کہ اللہ کے رسولوں کی ایک مخصوص سنت ہے, اس کے تحت وہ مبعوث ہوتے ہیں, جب وہ مبعوث ہوتے ہیں تو ایک مراحل کی دنیا ہے جو گزرتی ہے, اس کے بعد وہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ سناتے ہیں, یہ بات قرآن مجید میں ایسے کہیں نہیں بیان ہوئی. یعنی یہ اصل میں اس کے نظم کلام ہی سے پوری کی پوری بات واضح ہو جاتی. اور آپ دیکھیے نا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ پھر اس کے اثرات قرآن مجید کے پورے فہم پر پڑتے ہیں. اور اگر آدمی اس کو نہ سمجھتا ہو تو اجزاء میں آیتیں ہیں, اجزاء میں آیتیں ہیں تو کہیں لکھا ہوگا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے, یا کہیں یہ لکھا ہوگا کہ کفر کے ائمہ کو قتل کر دو تو آپ اس کے در پہ ہو جائیں گے, تو یہ نتیجہ نکلے گا. اسی طرح قرآن نے مختلف صورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی و انفسی, آفاقی کا مطلب ہے یعنی اس کائنات کو سامنے رکھ کر, انفس کا مطلب ہے انسان کے وجود اندر کی شہادتوں کو سامنے رکھ کے, یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں. یعنی قرآن مجید اپنے مقدمات پر جو دلائل دیتا ہے وہ ہماری اصطلاح میں جو منطقی دلائل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے, اس کا استدلال آفاق سے ہوتا ہے, انفس سے ہوتا ہے, یہ فطری استدلال ہے. منطقی استدلال تو ایک بیرو استدلال ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کو کبھی باہر لے جاتا ہے, کبھی آپ کے اندر لاتا ہے, اور کبھی انسانی تاریخ کو آپ کے سامنے رکھتا ہے. تو عام طور پر اس کے دلائل آفاقی, انفسی اور تاریخی ہوتے ہیں. یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو وہ جب اس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع, مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے. یعنی اگر وہ اس کو اس کی ترتیب سے سمجھے گا تو تبھی استدلال واضح ہوگا, آرگومنٹ کیسے چل رہا ہے, قرآن مجید کیسے اپنے مقدمات کو ثابت کرتا جا رہا ہے, یہ واضح ہوگا اس کے نتیجے میں. لیکن اس حکمت سے اس کے برعکس جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو وہ اجزاء سے تو اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئی. یعنی یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس کے بعد انہوں نے, یعنی مولانا امین احسن نے, سیاسی اور اجتماعی پہلو سے نظم کی اہمیت اس طرح واضح کی ہے. یعنی یہ تو ہے قرآن کے فہم کے لحاظ سے, ایک اور پہلو بھی ہے جس لحاظ سے یہ بڑی اہم چیز ہے. وہ لکھتے ہیں, ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتینی کے ذریعے سے ہوئی ہے. یعنی قرآن ہی وہ رسی ہے, حبل اللہ المتین اللہ کی مضبوط رسی, قرآن مجید کو یہ کہا گیا ہے خود قرآن میں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ امت اگر ایک امت بنے گی یا اس کی شیرازہ بندی ہوگی, یہ ایک وحدت میں آئے گی, تو اس وحدت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑے گی تو یہ ایک امت ہے, نہیں پکڑے گی پھر کچھ نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتینی کے ذریعے سے ہوئی ہے, اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہوں. یہ ہے نا قرآن میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, یعنی اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور آپس میں تفرقہ برپا نہ کرو. اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں, یعنی یہ رسی جو ہے یہ ایسے تو نہیں میز پر رکھی ہوئی آپ نے پکڑ لینا, اس کا مطلب ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہوگا ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ہمارے درمیان افتراق اور انتشار نہ پیدا ہونے پائے. اس ہدایت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے. ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں. یعنی آیت ایک ہوگی, یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, یہ معنی ہے. ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں, اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں. میری کتاب برہان میں ایک ہمارے زمانے کے مشہور مذہبی رہنما کے ساتھ ایک بحث ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن کی ہر آیت کے 80 مطلب ہو سکتے. تو میں نے اس کے اوپر تنقید کی. تو اس کے بعد جو آیت زیر بحث تھی, جس حوالے سے بحث چھڑ گئی تھی, تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ 80 مطلب ہوتے ہیں تو یہ کوئی متناقض ہوتے ہیں, ایک ہی بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, یہ جو آیت زیر بحث ہے اس کے جو 20 مطلب تفسیر راضی میں لکھے ہوئے ہیں وہ ذرا میں لکھ دیتا ہوں, آپ ان بتا دیجئے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے متفق ہوتے ہیں. یعنی متناقض بات ہے, ایک بات ایک ہے, دوسری بات دوسری ہے, تیسری بات تیسری ہے, چوتھی بات چوتھی ہے, یہ صورتحال ہے. صحابہ اکرام کے زمانے میں بہت جزوی پہلوؤں سے پاس, یعنی کوئی دین کی مجموعی حکمت کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوا, بعض جزوی معاملات, وہ تو انسانی معاملات میں ہو گئی, لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک نئی امت بن جائے, ایک نیا فرقہ بن جائے, ایک نیا گروہ بن جائے, یہ اختلاف نہیں. چھوٹے موٹے اختلافات تو ہر جگہ ہوں گے, لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں. ایک ایک آیت کی تاویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں, اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں, لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے. یعنی ایک آیت کے نیچے 15 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں, تو اب کیسے فیصلہ کیا جائے کہ کون سی بات صحیح ہے؟ کسی کلام کی تاویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے. یعنی یہ بالکل کامن سینس کی بات. اگر آپ کے لکھے ہوئے ایک خط کو, آپ کی لکھی ہوئی ایک تحریر کو ہم جملے جملے کر دیں تو ہر جملے کے 10 معنی ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ہی اس کو ایک مربوط تحریر میں رکھا جائے گا اور اس کے لحاظ سے اسے پڑھا جائے گا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا. یعنی فیصلہ کرنے والی چیز ہمیں میسر آ جاتی ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو اختلاف بھی پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل علم گاڑ دی. یعنی اختلاف پیدا ہو گیا, اب چونکہ اختلاف کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے, قرآن مجید کو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ منتشر اقوال کا مجموعہ ہے, تو اب کیسے دور کیا جائے؟ یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ لا یمسو الا المطہرون میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وضو کیے بغیر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, دوسرا کو اور معنی بیان کر رہا ہے, تو کیسے بتایا جائے کس کی بات ٹھیک ہے؟ کوئی ذریعہ نہیں ہے نا. یعنی میں نے آپ کو اگر اس آیت کے بارے میں ایک دوسری بات بتائی تو اس نظم کے اندر رکھ کر بتائی کہ دیکھیے سیاق کلام یہ ہے, بات یہ چلی آ رہی ہے, اس میں یہ جملہ آیا ہے. ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات, ہماری فقہ کے, یہ جو ہمارا قانون ہے مسلمانوں کا, ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے. اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی. فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ, فقہی اختلافات میں یہ ہے نا کہ چلیے جی آپ نے کہا رفع یدین کر لیں, کسی نے کہا نہیں کریں, اتنی بات ہے تو کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے, گمراہیوں کا ہے. ضلالت کا مطلب گمراہی. ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے. یعنی ایسے تو نہیں کوئی پھیکڑا فرقہ کھڑا ہو سکتا, وہ یہ کہیں گے جی قرآن مجید کی اس آیت میں یہ بات بیان کی گئی. ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دی. ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پہنانے چاہیں تو بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں, جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس قول کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا. یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. اگر طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہاں بہت سی ایسی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں, لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے کہ آیت کس موقع محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے. قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, ان کے نزدیک نظم اور موقع و محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں. جب یہ صورتحال ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری قدر و قیمت کا پہلو نظم کا یہ ہے کہ اس کے بغیر امت میں وحدت نہیں پیدا کی جا سکتی, اختلافات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور اگر میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں تو قرآن نے, جیسے کہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے دین کا صحیح تصور کے مباحث میں, قرآن نے اپنے نزول کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ وہ اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہے. یعنی اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ سنا دے. خدا کی آخری کتاب ہے. تو اگر یہ بات نہ مانی جائے تو قرآن اپنے مقصد سے محروم ہو جاتا ہے, یعنی وہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتا جو اس نے کرنا ہے. اس سے واضح ہے, یہ استاذ امام کے اقتباسات ہیں جن میں انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا, اس میں چونکہ مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے تو میں نے انہی کی زبان میں اس کو نقل کر دیا ہے. اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو برہان قاطع بناتی ہے, یعنی ایک قطعی دلیل بناتی ہے جس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے, اس سے واضح ہے کہ وہ چیز جو قرآن کو ایک برہان قاطع بناتی ہے اور تاویل کے تمام اختلافات ختم کر کے امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یحتمل الا تاویلا واحدا, یعنی یہ امام فرائی کا مشہور جملہ ہے جو ان کے رسائل میں انہوں نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ قرآن کی ایک ہی تعبیر ہو سکتی ہے, یعنی اس کو بطور اصول بیان کر کے اس کے دلائل دیے انہوں نے. امام فرائی کے الفاظ میں القرآن لا یحتمل الا تاویلا واحدا کی حقیقت اس سے متعلق ثابت کر دیتی ہے, وہ تنہا نظم ہے, وہ نظم ہی ہے. یعنی یہ بات کہ قرآن کی ایک آیت کے کوئی دوسرے معنی نہیں ہو سکتے, اس چیز کو اگر آپ ثابت کریں گے تو اس کی دلیل کیا ہوگی؟ سیاق و سباق, نظم اس کا. استاذ امام اپنی تفسیر تدبر و قرآن کے بارے میں اس حوالے سے لکھتے ہیں, میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے, یعنی یہ واحد تفسیر ہے پوری تفسیری تاریخ میں, پوری تفسیری تاریخ میں کوئی اور تفسیر بھی ایسی نہیں ہے, واحد تفسیر ہے جس میں مصنف یہ کہتا ہے کہ اس آیت کے یہی معنی ہے. اور اگر کسی جگہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکا تو پھر کیا کہتا ہے کہ اس میں یہ دو احتمالات ہیں, میں فیصلہ نہیں کر سکا لیکن آپ پر چھوڑ رہا ہوں فیصلہ کریں اس کا, یعنی یہ نہیں کہتا کہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. وہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے بعض جگہوں کے اوپر, وہ چند مقامات ہیں کہ میں واضح نہیں کر سکا, یعنی مجھ پر بھی واضح نہیں ہو سکی یہ بات, اب دوسرے لوگوں کے لیے یہ میدان کھلا ہوا ہے, وہ غور کریں اور اس کے بعد کسی ایک نتیجے پر پہنچ جائیں, لیکن یہ کہیں نہیں لکھے گا کہ یہ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ تفہیم القرآن کو اٹھائیے تو آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ یہ بیان کریں گے کہ اس آیت کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی مراد ہیں, اس کے پانچ معنی اور پانچوں ہی مراد ہیں. تو یہ تدبر قرآن میں آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا. میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول اختیار کیا ہے, بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے, کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا. یعنی جیسے ہی آپ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر مختلف وادیوں میں گردش نہیں کی جا سکتی. یعنی یا تو آپ یہ کہہ کے کوئی اور بات کریں گے کہ میں نظم کو نہیں مانتا, اور یا پھر آپ کو وہ بات ماننی پڑے گی, اس لیے کہ اس سیاق و سباق میں دوسری بات کہنی ممکن نہیں رہتی. صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے, واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے. یہ منقع ہے, وہ منقع نہیں ہے جو آپ کھاتے ہیں. صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متعصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا. یعنی ایسی بات ہو جاتی ہے, جیسے ابھی ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا تھا کہ کیسے قرآن مجید تو مختلف برسوں پر پھیلا ہوا, تو آپ دیکھیں گے کہ نہیں وہ پکڑ لے گی سورہ آپ, یعنی آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے, اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جو آپ کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گی اور یہ کہیں کہ نہیں ادھر آئیے, یعنی بات ادھر جا رہی ہے, ورنہ کلام ایسے معلوم ہوگا جیسے آپ کے ہاتھ سے اڑ رہا ہے, یعنی وہ قابو میں نہیں آئے گا. آپ اپنی بات اس میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کو قبول کرنے سے ابا کرے گا. یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے خود بیان کیا ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے, نہ پیچھے سے آ سکتا ہے, نہ دائیں سے آ سکتا ہے, نہ بائیں سے آ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو کتاب کے طور پر پڑھی نہیں رہے تو پھر باطل ہر جگہ سے آئے گا, پھر تو کوئی روکنے والی چیز نہیں. روکنے والی چیز جو ہے نا, جی فرمائیے.
یہ نظم کلام اگر اتنی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو بالکل لگتا ہے کہ ہے امپورٹنٹ, تو پچھلی 12-13 صدیوں میں اتنی بڑی بات کو نظر انداز کیسے کیا گیا ہے؟
12-13 صدیوں کے بزرگ ملیں گے, ان سے پوچھیں گے. فی الحال تو آپ یہ سمجھیے کہ اگر اہم بات ہے تو دلیل کی بنیاد پر اس کو قبول کیجیے. قرآن کا یہی نظم ہے جس کی بنا پر اس نے اپنے مخاطبین کو جب اپنے مانند کوئی کلام لانے کے لیے کہا تو متفرق آیات نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں ہی پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی اگر قرآن کی سورہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ محض اقوال کا مجموعہ ہے اور اس کے اوپر تبرک کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی ہے, تو پھر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ دو آیتیں بنا لاؤ, کہنا چاہیے تھا نا. یہ نہیں کہا اس نے, جب چیلنج دیا تو کہا ہے کہ ایک سورہ, دس سورتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک متعین چیز ہے جس کو وہ پیش کر رہا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور جو کچھ اپنے اپنے بندے پر نازل کیا اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ, اور خدا کو چھوڑ کر اس کے لیے اپنے سب حمایتی بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو. دوسری جگہ کہا ہے ہم یقولون افترا کل فاتو بے اشر صبر مثلے مفتریات ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے, ان سے کہو پھر تم بھی ایسی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ, اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. مدرسہ فراہی کے آئمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے, یعنی واضح کر دیا ہے, بالکل متعین ہو کے سامنے. ایک تو یہ نا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ قرآن میں نظم ہے, انہوں نے زمین کے اوپر اس حقیقت کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیے ایسے ہے. مدرسہ فرائی کے آئمہ نے اپنی تفسیروں میں اس نظم کو جس طرح مبرہن کر دیا ہے, اس کے بعد اب اس کے وجود و عدم وجود پر تو کسی بحث کی ضرورت باقی نہیں رہی. یعنی یہ ایک جیسے کہ ابھی عزیز نے کہا کہ یہ بات تو بالکل معقول ہے, سمجھ میں آتی ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور یہ بات گویا انہوں نے زمین کے اوپر رکھ کے بھی دکھا دی. لیکن اس کی نوعیت کیا ہے, یعنی قرآن مجید میں آخر پہ یہ کیا مشکل پیش آئی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جانا جائے کہ یہ کس نوعیت کا نظم ہے, کیسے قرآن مجید اپنی بات کو ڈیولپمنٹ سے گزارتا ہے. اسے چند نکات کی صورت میں ہم یہاں بیان کیے دیتے ہیں. یہ گویا سورہ کے نظم کی تفصیل ہے. آپ کے سامنے ایک اجمالی نقشہ آ جائے گا ان چار نکات سے کہ سورہ کیسے ایک نظم کے اندر آگے بڑھتی ہے. نمبر ایک, ہر سورہ کا ایک موضوع ہوتا ہے جو ان تمام اجزاء کے لیے ایک رشتہ وحدت کی حیثیت رکھتا ہے جن سے سورہ میں مضمون کی تالیف ہوتی ہے. یعنی ایک موضوع ہے جس کو سامنے رکھ کر گویا تمام چیزیں تالیف پا کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ ہم لکھتے ہیں یا کوئی نظم کہتے ہیں یا کوئی ادبی شہپارہ تخلیق کرتے ہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسے ہم روح کی طرح سورہ کے پورے وجود میں سرایت کیے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی اگر وہ آپ نے سر رشتہ پا لیا ہے تو پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ تو ہوگا کہ کسی جگہ آپ بڑے طویل مباحث میں معلوم ہوا کہ ہٹ گئے ہیں, لیکن پھر وہاں آ جائیں گے. مثال کے طور پر دیکھیں نا, اقبال کی مسجد قرطبہ بڑی غیر معمولی نظم ہے, اردو نظم کا تاج محل ہے. تو اب اس میں جو بنیادی چیز ہے, یعنی جو موضوع ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ قطرہ خون جگر سل کو بناتا ہے دل. موضوع یہ ہے, یعنی اگر آپ نے کسی فن پارے میں اپنا خون جگر شامل کر دیا ہے تو اصل میں یہ خون جگر کا قطرہ ہے جو سل کو دل بنا دیتا ہے, پتھر کو دل بنا دیتا ہے. یہ موضوع ہے نا اس کا. تو اب اس موضوع کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پوری نظم میں سرایت کیے ہوئے ہیں, پوری نظم میں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آخر میں جا کر, یعنی جب انہوں نے ختم کیا ہے نظم کو, تو وہاں اگرچہ آخری شعر سے جو پہلا شعر ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ کیا ہے, کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب, یعنی اس پر ختم کیا ہے جا کے. لیکن آپ دیکھیے کہ آخری شعر جو ہے وہ اس مضمون سے مربوط نہیں ہے, وہ سورہ کی پوری, وہ نظم کی پوری روح کو بیان کرتا ہے, پوری روح کو بیان کرتا ہے. یعنی اس میں اسی خون جگر کی, جس کا انہوں نے اوپر ذکر کیا نا, سنگ ہو یا خشت و سنگ, چنگ ہو یا حرف و صوت, معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود, اسی پر ختم کیا. یعنی اسی مضمون کے اوپر انہوں نے پوری نظم ختم کر دی. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یعنی نغمہ جو ہے وہ اگر اس میں خون جگر شامل نہیں ہے, مغنی کا خون جگر اس میں شامل نہیں ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اصل میں ایک کچا جنون ہے اور کچھ نہیں. یعنی آدمی کے اوپر ایک امنگ سوار ہو گئی. آپ نے دیکھا آج کل کی پاپ میوزک میں یہ سودائے خام ہوتا ہے, نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو اس پہ ختم کیا انہوں نے روح کی طرح. جس طرح یہ پوری نظم کو آپ پڑھیں اگر مسجد قرطبہ کو, تو اس میں آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں گے روح کی طرح یہ چیز سرایت کیے ہوئے, یعنی وہ ہر مقام پر اس کی جانب متربع کرتے چلے جائیں گے. تو آخر میں جا کر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پوری بات کا خلاصہ انہوں نے سامنے رکھ دیا, نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. یہ محض ایک جنون ہے, سودائے خام ہے. تو اسی طریقے سے سورہ کے پورے وجود میں، یہ میں نے اس کی مثال اس لیے دی کہ ادب پارا ہے تو قرآن مجید بھی چونکہ ایک ادب پارا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی اسی طریقے سے نظم ٹریول کرتا ہے، جیسے ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں ویسے نہیں کرتا. اصل مضمون کے ساتھ، نمبر دو، اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی. جیسے مسجد قرطبہ کی تمہید ہے نا، وہ پوری کی پوری، پہلا بند ہے سلسلہ ہے روز و شب نقش گرے حادثات، یہ پوری کی پوری تمہید ہے. اور اس تمہید کے بعد ایک خاص جگہ پہ جا کے جب انہوں نے کہا کارے جہاں بے ثبات، کارے جہاں بے ثبات، اور پھر اس سے گریز کیا ہے، پھر اس سے گریز کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مرد خدا کا جو عمل ہے وہ بے ثبات نہیں ہوتا، ہے مگر اس نقش کو رنگے ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اب وہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، یہ مصرع کہا اور اس کے بعد عشق ہے، عشق ہے، عشق ہے، عشق ہے، یہ بڑی لمبی ایک پورا بند ہے، لیکن بات اصل میں وہیں رکی ہوئی اس جگہ سے. تو یہ تمہید ہے اس نظم کی. تو اس اصل مضمون کے ساتھ سورہ میں بالعموم ایک تمہید بھی ہوتی ہے اور خاتمہ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تمہید ہے سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، اور وہ ختم ہوئی ہے، نغمہ ہے سودائے کام خونے جگر کے وغیرہ، یعنی اصل مضمون پر جا کر ختم کر دیا اس کو. یہ اصل بات. سورہ کے مضمون کو ہم بعض صورتوں میں فصول اور پیروں میں، اور بعض میں صرف پیروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی بڑی سورہ جیسے سورہ بقرہ ہے تو اس میں فصلیں ہوتی ہیں بیچ میں، اور پیرے بھی ہوتے ہیں، یعنی جیسے ہم پیراگرافنگ کرتے ہیں ایسے ہی پیراگرافنگ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر مختلف پیروں سے ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے پوری کی پوری. پیرے مضمون کے وقفوں اور فصول اس کے تغیرات کو نمایاں کرتی ہیں. یعنی پیرا جس طرح کے ہماری تحریروں میں ہوتا ہے تو ایک مضمون کے اندر وقفہ آتا ہے نا، یعنی مضمون تو ایک ہی چل رہا ہوتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے. اور فصل کا مطلب جیسے آپ عنوان قائم کر دیتے ہیں اپنے مضمون کے اندر کہ اب یہ دوسری بحث، وہ پچھلی بحث سے پھوٹ رہی ہوتی ہے تو فصل وجود میں آ جاتی ہے. تمہید اور خاتمے کی آیات بھی اسی طرح اپنے مضمون کے لحاظ سے بعض مقامات پر پیروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. یعنی بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ تمہید بھی یا خاتمہ بھی تین یا چار پیروں کا مجموعہ ہوتا ہے. یہ پیرے اور فصول ربط آیات کے طریقے پر نہیں، بلکہ تمثیل، تعلیل، تاثیل، تکمیل، سوال جواب، تفریح، نتیجہ، اعتراض، تنبیہ، تقابل، تشابہ، عودل البدا، استدراک. نسخہ ہو گیا طبی یونانی کا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. اور اس طرح کے بعض دوسرے پہلوؤں سے باہم دیگر متعلق ہوتے ہیں اور سورہ کو ایک مربوط کلام بناتے ہیں. یعنی جو پیراگراف جیسے ڈیولپ کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کس کس شکل میں ہوتی ہے، یہ اصل میں ان مضامین کو الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے. یہ میں ابھی اس کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. نمبر چار، سورہ کا مضمون ان پیروں اور فصول میں تدریجی ارتقاء کے ساتھ، گریجول ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنے اتمام کو پہنچتا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ ایک منفرد اور متعین صورت حاصل کرتی ہے، اور اپنے وجود میں ایسی وحدت بن جاتی ہے جو ہر لحاظ سے مستقل بذات اور کامل ہوتی ہے. یعنی یہ گویا ایک اجمالی نقشہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا صحیح تصور اس وقت آپ قائم کریں گے جب کسی ایک سورہ کو ہم پورا پڑھیں گے، اس کے بغیر اس کا صحیح تصور قائم نہیں ہو سکتا. یہ گویا ایک تجزیہ کر دیا گیا ہے کہ ہر سورہ کے اندر ایک موضوع ہے جو ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا آپ کے رشتہ وحدت کی حیثیت سے پرویا ہوا ہے، روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہیں. تمہید، خاتمہ، پھر ایک پیراگراف سے جیسے کہ ہماری تحریروں میں بات آگے بڑھتی ہے، جیسے اقبال کی مسجد قرطبہ میں ایک بند سے دوسرے بند کی طرف بات بڑھ رہی ہے، پھر فصول، بڑی سورہ کے اندر پوری پوری فصلیں بن جاتی ہیں جن میں مضمون ایک شفٹ لیتا ہے، تو گویا ایک فصل وجود میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ جو پیرے ہیں اور فصلیں ہیں یہ کیسے ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، یعنی یہ بات کیسے آگے بڑھتی ہے، تو اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں جو بیان کر دی گئی ہیں، ان کی ہم ابھی تفصیل کریں گے. تو ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ یہ پوری سورہ ایک وحدت بن جاتی ہے. ہمارے پاس 10-12 منٹ ہیں، ابھی دو صورتیں ہیں. آپ اس کے بارے میں سوالات کرنا چاہیں کر لیجئے، پھر اگلی نشست میں ہم اس کی مثالیں زیر بحث آئیں گے. اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر میں ان میں سے ایک ایک چیز کی آپ کو مثال دے کے بتاؤں گا کہ دیکھیے کیسے قرآن مجید میں مضمون ڈیولپمنٹ سے گزرتا ہے. اس میں قرآن مجید زیر بحث نہیں، اس پہ تو ایک قصہ ہے، کہانی ہے ہمارے ہاں روایتوں کی کتابوں میں، اس سے اس نے اس کا نظریہ اخذ کیا اور پھر اس پر ایک ناول لکھا. یہ لازم نہیں آتا. ایک مصنف کے پیش نظر ایک نقشہ ہوتا ہے, وہ اس کے لحاظ سے چیزیں بیان کرتا چلا جاتا ہے, بعد میں ترتیب دے دیتا ہے. یہ تو ہم جو مصنف لوگ ہیں بارہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک ذہنی نقشہ سامنے رکھ کر ایک چیز کے کچھ اجزاء سامنے آ جاتے ہیں, پھر وہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو کہاں کہاں رکھنا ہے, ترتیب دے دیتے ہیں. ایسی کوئی بات قرآن میں بیان نہیں ہے. قرآن کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر دو ہی چیزیں ہیں ہمارے پاس. ایک اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, وہ خود بالکل عقل و فطرت پر مبنی ہے, اور ہمارے پاس جو اللہ کی دی ہوئی عقل اور بصیرت ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک سوال تھا جب میں یہاں آیا تو پڑا ہوا تھا. آپ نے بتایا تھا کہ یہاں الف لام جو معرفہ کے لیے استعمال ہوا ہے, وہ جو پچھلی دفعہ ایک روایت زیر بحث آئی تھی کہ کوئی کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا, اس پر انہوں نے سوال کیا, وہ اس وقت کے مسلمان اور کافروں کے لیے استعمال ہوا ہے, تو کیا یہ حکم اس وقت یا زمانے کے لیے تھا, اب یہ حکم نہیں ہے؟ یعنی یہ تو ان لوگوں کے متعلق ایک استثناء تھا جو حضور نے بیان کر دیا. میں نے اسی وقت عرض کیا تھا کہ اب ہم اجتہاد کریں گے, جو اصول ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں گے کہ آج کے غیر مسلموں کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا. اصول قرآن نے بیان کر دیا کہ اس اصول پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی وہاں منفعت بالکل ختم ہو گئی تھی, کیا یہاں بھی ختم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے تو یہ فیصلہ ہوگا. وہ خود بتا دیں کہ آیات کا جو موضوع ہے, مقام ہے, اگر وہ مشرقین عرب کو خطاب کر رہی ہے, بنی اسماعیل سے گفتگو کر رہی ہے, مقدمات وہ زیر بحث ہیں, تو مدنی کیسے ہو سکتی, معلوم ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کس مقصد کے لیے ابدی کتاب ہے؟ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے کہ انسانوں تمہارا ایک پروردگار ہے اور تم کو ایک دن اس کے حضور میں پیش ہونا ہے, یہی ہے نا؟ تو اس کو تو وہ زمین پر ثابت کر دیتی, یہی ابدی میسج ہے اس کا. یعنی ساری کی ساری اسی لیے اس پہلو سے محفوظ کی گئی ہے کہ اسی حقیقت کو خدا نے جب زمین پر ثابت کیا تھا اسے ثابت کر دیا. یہی قرآن کا پیغام, یعنی وہ اپنے موضوع سے اس ابدی پیغام کو آخری درجے میں ثابت کر دیتی ہے کہ جس پیغام کو وہ لے کر نازل ہوئی, یہی کرنا چاہیے اس کو. اور اگر ابدی سے مراد یہ ہے کہ چونکہ ایک زمانے میں ہم کو چارپائی بننا تھی اور دوسری میں صوفہ بنانا تھا, تو اس کے احکام دیے جاتے, یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے. اس کا موضوع یہ ہے, اور اس موضوع کو سامنے رکھ کر تو گویا ساری کی ساری کتاب یہی موضوع ثابت کر رہی ہے. ثابت کر دیا نا اس نے ایک حقیقت کو کہ بھائی وہ قیامت جو وہاں برپا ہونی ہے, دیکھو ہم نے یہاں برپا کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عقلی استدلال سے معاملہ اوپر اٹھ گیا. جس چیز کو مذہب کا بنیادی مقدمہ بیسک پریمسز ہونے کی حیثیت حاصل تھی, ثابت ہو گیا. ایسے ہی ہے نا کہ میں آپ سے بہت لمبی گفتگو کر رہا ہوں, بحث ہو رہی ہو, 20 دن گزر گئے اس میں کہ قیامت برپا ہوگی, آپ نہیں مانتے, میں کہتا ہوں اچھا میں کر کے دکھا دیتا ہوں, بس بات ختم ہو گئی نا اس کے بعد. تو اس کے آگے پھر کیا ابدی میسج ہے جو قرآن کا؟ یہی میسج. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی شان کے ساتھ جب قرآن پڑھیں گے کیسے اس کو بیان کرتی. جی کوئی اور سوال بھی ہے؟ اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, بہت ابتدائی کلاسز میں, تو ذرا اس کو دوبارہ سن لیجیے, واضح ہو جائے گا بالکل. اور اگر نہیں واضح ہوتا تو البیان میں ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لی. اپنے دامن دل کو پاک رکھو اور شرک کی اس غلاظت سے دور رہو. واضح ہو گیا نا؟ پانچ منٹ ہیں. تو آپ 5 منٹ میں آپ سے سوالات کیجئے، جتنے بھی کرنا کر لیے، دل کے ارمان پورے کر لیں. اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے کہ ان یہ جتنی چیزیں ہیں کہ قرآن میں کیسے اس کی مثالیں میں عرض کروں گا، بتاؤں گا کہ تمثیل کیا ہوتی ہے، تاثیل کیا ہوتی ہے، تعلیل کیا ہوتی ہے، کیسے کلام ڈیولپ کرتا ہے. یہ کچھ نہیں ہے، کوئی بھاری چیزیں نہیں ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ ایک بات کیسے دوسری بات کی طرف بڑھتی ہے. تو اس کو الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے بات بیان کرنے کے لیے. اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد صرف دو اب موضوعات رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ ذرا فنی نوعیت کی بحث مکمل ہو جائے گی اور آپ پھر اصل دین میں داخل ہو جائیں گے. یعنی دین کیا ہے؟ ابھی تو ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ دین کی جو کتاب ہے ہمارے پاس قرآن، اس کو سمجھنے کے کیا مبادی ہیں، کیسے اس کتاب کو اپروچ کرنا چاہیے. تو پھر اپروچ کر کے ہم دین سمجھنا شروع کریں گے، تو وہ گویا اپلائیڈ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ توقع یہی ہے کہ اب جلد شروع ہو جائیں گے. جی اصل میں بات یہ ہے کہ انذار کا جو نتیجہ ہے نا وہ بشارت ہے. یعنی پیغمبر تو منکرین کو خطاب کر رہے ہیں نا، تو خبردار کریں گے، وہ مان لیتے ہیں تو بشارت. دونوں نتیجہ پورا نکل آتا ہے نا. یعنی سورہ توبہ میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے قیامت میں گروہ بنیں گے وہ سارے آ گئے ہیں. یعنی وہ جو منکرین ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، پہلے ان کو لے لیے، اس کے بعد وہ لوگ کے جو منافقت کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان کو لے لیے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد یعنی جیسے ہی آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے وہ مسلمان آ جاتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن ان سے کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. ان کے ساتھ کیا اس قیامت میں کیا معاملہ کیا گیا. پھر اس کے بعد یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تین یعنی متعین طور پر تین آدمیوں کا مقدمہ زیر بحث آ جاتا ہے کہ جو مخلص تھے، جنہوں نے کوئی برائی بھی نہیں کی، ایک فیصلہ کرتے وقت کمزوری دکھا گئے، ان کا معاملہ. یعنی وہ اس طرح زیر بحث آتا ہے کہ گویا آپ کے سامنے بالکل ایک تصویر قیامت کی کھنچ جاتی ہے، اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ تو ہو گئی برپا. اور دونوں زیر بحث آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو بات بات پر ہے نا. مثال کے طور پر میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، تو ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو پوری انسانیت کے لیے، ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ میں درمیان میں بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے میں نے کہا کہ دیکھیے ذرا ایک کرسی سیدھی کر لیجئے، تو اب اس بات کا تو باقی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک زندہ گفتگو کے دوران میں یہ مسئلہ بھی آ سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں نا سورہ قیامہ کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سورہ قیامہ کے بالکل درمیان میں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے رکے اللہ میاں، لا تو حرک بھی لسانک، تو آپ ذرا تیز زبان نہ چلائیے اس قرآن مجید کے اوپر. یعنی بالکل ایک زندہ حقیقت ہے، جیسے کہ پیغمبر پڑھ رہے ہیں نا، کہ آپ کو خیال یہ ہے کہ آپ کو یہ پورا کا پورا بہت جلد مل جائے، نہیں، اس کے بارے میں مطمئن رہیں آپ، ہم اس کو جمع کریں گے، اس کی ترتیب دیں گے، یہ سب معاملہ کریں گے، یہ بات بیان کر کے بیچ میں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ذرا یہ کرسی سیدھی کر لیجیے، تو پھر اس کے بعد کلا بل تحبون العاجلہ، وہ جو اصل بات تھی اس کی طرف کلام لوٹ. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک زندہ کلام جو انسانوں سے مخاطب ہے تو اس کے اندر وہ باتیں بھی ہوں گی جو اس وقت کس مجلس سے متعلق ہیں، اور ہونی چاہیے ورنہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. نہیں وہ اصل میں یاد کرنا وہاں زیر بحث نہیں ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس جلدی میں مبتلا نہ ہوں کہ پورا آپ کو مل جائے. قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا نا، تو وہ قریش یہ کہتے تھے کہ یہ ہر روز ایک نئی بات سنا دیتے ہیں ہم کو، تو ایک ہی بار جو کہنا ہے کہہ دیں، اس کا جواب ہے. اب یہ بات تو دوسرے لوگوں سے متعلق نہیں ہو سکتی، ہو گیا نازل، اب تو پورا ہو گیا.